تمام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 تیر، 13 محرم الحرام اور 9 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ تیر ماہ 1381 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین آیت اللہ سید کاظم اخوان مرشی 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آیت اللہ سید کاظم اخوان مرشی اور آیت اللہ سید مہدی مرشی جڑواں بھائی تھے، جو نجف اشرف کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ سید کاظم اخوان مرشی نے آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ اخوان مرشی بعد میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور فقہا کے دروس میں شرکت کی۔ 1350 ہجری شمسی میں آیت اللہ اخوان مرشی ایران واپس آئے اور مشہد مقدس میں درس و تدریس اور تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ شاہی حکومت کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کے دوران آیت اللہ اخوان مرشی نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا گھرانہ انقلابی قوتوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہتا تھا۔ ایران پر عراق کی طرف سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران بھی آیت اللہ اخوان مرشی نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اٹھارہ تیر 1359 ہجری شمسی کو نوجہ کے نام سے موسوم ایک فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ سازش سابق شاہی حکومت کے بچے کچے عناصر نے امریکہ، اسرائیل اور عراق کی باسی حکومت کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے رچی تھی۔ نوجہ کی بغاوت کا صحرائے تبس میں امریکہ کی فوجی کاروائی کی شکست کے 2 ماہ بعد انکشاف کیا گیا۔ سازشی عناصر نے یہ طے کیا تھا کہ ہمدان کے نزدیک واقع نوجہ ایئر بیس سے ایران کے اہم مراکز پر بمباری کریں گے، جن میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ، اہم فوجی اڈے، ریڈیو ٹیلی ویژن کی عمارتیں اور ملک کے دیگر اہم اور حساس ادارے شامل تھے۔ لیکن اس سازش کو عملی جامہ پہنانے سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی فورسز نے اس سازش میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے اس کو ناکام بنا دیا۔ تیرہ محرم الحرام 376 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ماہر فلکیات و نجوم ابوالحسن عمر صوفی رازی نے وفات پائی۔ صوفی رازی آل بویا خاندان کے بادشاہ عز الدولہ دہلوی کے دربار سے منسلک تھے، چنانچہ انہوں نے انہی کے نام پر اپنی گراں قدر کتاب سور القواکب لکھی۔ ریاضی میں صوفی رازی کی واحد کتاب کا نام اشکال المتساوی الازلہ ہے۔ تیرہ محرم الحرام 1021 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین اور فقیہ ملا عبداللہ ششتری نے وفات پائی۔ انہوں نے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم حاصل کی اور ممتاز علماء سے قصب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ملا عبداللہ ششتری کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ مشہور تھا اور ان کی سادہ زندگی کا عام شہرا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کرنے میں پیش پیش اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ جولائی سن 1816 عیسوی کو ارجنٹائن نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے جمہوری حکومت کا اعلان کیا۔ اس سرزمین پر جون 1515 میں تسلط پسندوں یورپیوں قزاقوں نے پہلی مرتبہ قدم رکھا۔ اس کے ایک سال بعد اس سرزمین پر ہسپانیہ نے مکمل طور سے قبضہ کر لیا۔ 1808 میں فرانس نے ارجنٹائن میں تعینات ہسپانوی فوج پر حملہ کر کے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف ارجنٹائن کی جنگجو فوج اور حریت پسند گروہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہسپانویوں کو باہر نکال دیا۔ اس ملک کے عوام نے غلامی سے نجات حاصل کر کے آزاد فضا میں سانس لیا۔ ارجنٹائن کا رقبہ 27,80,092 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک جنوبی امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں بولیویا، پیراگوئے، یوراگوئے، برازیل اور چلی سے ملتی ہیں۔ جولائی 1908 عیسوی میں شعلہ بیان خطیب اور عالم دین علامہ رشید ترابی کی حیدرآباد دکن میں پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان مذہب کی جانب تھا۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کے علاوہ عربی زبان اور اسلامی تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ رشید ترابی نے 8 برس کی عمر سے ممبر پر بیٹھنا شروع کیا اور 16 برس کی عمر میں ایک مقرر کی حیثیت سے تقریر شروع کیں۔ تقریر کے نئے طریقے کی وجہ سے انہیں جدید خطابت کا موجد کہا گیا ہے۔ علامہ رشید ترابی عملی سیاست سے بھی وابستہ رہے اور انہوں نے تحریک پاکستان کے رہنما نواب بہادر یار جنگ کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی ہدایت پر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کی تشکیل کے سلسلے میں ہندوستان بھر کا دورہ کیا۔ 1949 میں علامہ رشید ترابی پاکستان آ گئے اور عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو ذکر حسین کے لیے وقف کر دیا۔ علامہ رشید ترابی ہر سال ریڈیو پاکستان اور ٹی وی پر مجلس شام غریباں بھی خطاب کرتے تھے۔ ان کی مجالس شام غریباں کا یہ سلسلہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے اور ان کے کلام کا ایک مجموعہ شاخ مرجان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کئی اور کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ علامہ رشید ترابی نے 18 دسمبر 1973 عیسوی کو وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ انہیں کراچی میں واقع حسینی سجادیہ میں دفن کیا گیا۔ جولائی 1948 عیسوی کو جنگ بندی کے ایک ماہ بعد عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ مئی 1948 عیسوی میں قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپیل پر جون میں جنگ بندی ہوئی۔ صہیونیوں نے جنگ بندی کے بعد تقریباً ایک مہینے کے دوران اپنے حامی مغربی ملکوں خصوصاً امریکہ سے بے انتہا ہتھیار حاصل کر لیے और आज के दिन फिर जंग शुरू की, जिसमें उनको कामयाबी मिली। सेहूनी मुसल्ला ग्रोहों ने सलामती कौंसिल की जंगबंदी की अपील को उस वक्त कबूल किया जब उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए थे। जंगबंदी के माहदे पर जनवरी 1949 ईस्वी में दस्तखत हुए और जब तक फलस्तीन की 78% सरजमीन पर सहूनियों का कब्जा और 7.5 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके थे। जुलाई 1967 ईस्वी को बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और तहरीक पाकिस्तान की मुमताज खातून रहनुमा मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 54 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। इब्तदाई तालीम बम्बई में हासिल करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से दंदान साजी का कोर्स मुकम्मल किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के दोष बदोश गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। जब बानी पाकिस्तान का इंतकाल हुआ तो उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने संभाल लिया। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत की बदौलत अवाम ने उन्हें मादर मिल्लत का खिताब दिया। तमीन इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके यहीं पर खत्म होता है।
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بس میں نہیں رہتا ہے، انسان غصے میں اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصہ عقل کو بیکار کر دیتا ہے، اور غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہی ثابت ہوتے ہیں۔ عاقل انسان وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی خود پر قابو رکھتا ہو، اور وہ کبھی بھی غصے کی حالت میں اپنی عقل کو زائل نہ ہونے دے، یعنی غصے کو اپنی عقل پر غالب نہ ہونے دے، اور غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے۔ چونکہ غصہ جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مظفر زکی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔
بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور پورے مکے اور جزیرہ نمایاں عرب میں اسلام کا شہرہ ہو چکا تھا۔ اسلام حیات آفرین دریا کی مانند وحی کے پاک و شفاف چشمے سے جاری ہوا اور حقیقت کے متلاشیوں اور سعادت و نجات چاہنے والوں کو سیراب کر رہا تھا۔ حبشہ میں مہاجرین فعال و سرگرم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کو مکہ واپس لانے کی مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ مشرکین مکہ کے سردار وحدانیت کی حیرت انگیز پیش رفت کے حوالے سے سخت تشویش میں مبتلا تھے اور اپنے منصوبوں کو خاک میں ملتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت قریش کے بت پرستوں کے سرداروں نے ایک اور خطرناک سازش کے تحت مسلمانوں کا اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا۔
اس منصوبے کے تحت قریش کے سرداروں نے ایک عہد نامہ یعنی کنونشن تیار کیا۔ اس عہد نامے پر قریش کے 80 افراد نے دستخط کیے۔ انہوں نے اس عہد نامے کو ایک صندوقچے میں رکھ کر خانہ کعبہ کے اندر آویزان کر دیا۔ انہوں نے باہمی طور پر یہ عہد و پیمان کیا کہ پیغمبر اور بنی ہاشم سے کہ جو پیغمبر کے رشتہ دار تھے رابطہ منقطع کریں، ان کے ساتھ رشتے نہ رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور معاشرت کے تمام راستے بند کر دیں اور اس مشکل وقت میں ان کا دفاع نہ کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ اقتصادی محاصرے اور مسلمانوں کی اقتصادی پابندی اور رگ حیات کو کاٹ کر اسلام کے اثر و رسوخ اور اس کے فروغ کے راستوں کو بھی بند کر دیں۔ دشمنوں کے اس منصوبے سے پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کے لیے حالات نہایت ہی سخت ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ کے تنہا حامی و مددگار حضرت ابو طالب نے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان دشوار حالات میں پیغمبر کی مدد و حمایت کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین کی جانب سے اقتصادی بائیکاٹ کے آغاز اور دباؤ میں اضافے سے بنی ہاشم سمجھ گئے کہ ان حالات میں مکے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لہذا وہ مجبور ہو کر مکہ شہر کے کنارے واقع پہاڑی درے میں کہ جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے معروف ہوا اس میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس پہاڑی کے درے میں نیچی چھتوں والے کچھ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ مسلمانوں نے پہاڑی کے اطراف میں نگہبانی کے لیے کچھ افراد کو مامور کیا تاکہ مشرکین کے غیر متوقع حملوں کو روکا جا سکے۔ مسلمانوں نے اس مدت میں پیغمبر اکرم کی بھرپور حفاظت کی تاکہ آپ دشمنوں کے گزن سے محفوظ رہیں۔ یہ محاصرہ پورے 3 سال تک جاری رہا اور بنی ہاشم پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ اس مدت میں مشرکین مکہ نے بنی ہاشم پر کڑی نظر رکھی تاکہ کوئی ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کر سکے یا ان کے لیے کھانا پانی نہ لے جا سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نوجوان اور مرد ایک عدد کھجور کھا کر شب و روز گزار دیا کرتے تھے۔
ان 3 برسوں میں صرف حرام مہینوں میں جزیرہ نمایاں عرب میں مکمل امن و امان قائم ہونا اور بنی ہاشم کے لیے حالات کچھ سازگار ہوتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ شعب ابی طالب سے باہر آ جایا کرتے تھے اور محدود پیمانے پر کچھ خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے اور پھر شعب ابی طالب واپس چلے جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انہی مہینوں میں مکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں دین مبین اسلام کی تبلیغ کا موقع ملتا۔ البتہ قریش کے مشرکین ان ایام میں بھی مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ قریش کے جاسوس شعب ابی طالب کی جانب جانے والے تمام راستوں کی نگرانی کرتے تاکہ کوئی کسی طرح کا غذائی سامان وہاں نہ لے جا سکے۔ بہرحال مشرکوں کے ظلم و ستم اور پابندیوں کے باوجود مسلمانوں کے پائے استقامت میں کسی قسم کی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب نے اپنی ساری دولت مسلمانوں پر صرف کر دی۔
بنی ہاشم نے شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس کے ساتھ نہایت ہی سخت و دشوار وقت گزارا۔ دن سخت گرمی اور راتیں بچوں کے رونے پیٹنے میں گزرتی تھیں۔ پیغمبر اس دشوار و سخت حالات میں بے مثال بردباری اور سکون کے ساتھ مسلمانوں کو صبر و تحمل کی دعوت دیتے تھے اور اکثر اوقات اپنے کھانے کا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم کی زوجہ گرامی اور آپ کے چچا آپ کے بہترین حامی و مددگار تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ فرشتہ وحی جبرائیل امین نے پیغمبر کو خبر دی، دیمک مشرکین کے عہد نامے کو کھا گئی اور اس میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اس خبر سے آگاہ فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کچھ لوگوں کے ہمراہ شعب ابی طالب سے باہر نکلے اور کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر قریش کے کچھ افراد حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کی مدد و نصرت سے دستبردار ہو جائیں؟ ابو طالب نے مشرکین مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، عہد نامہ لے کر آؤ۔ وہ عہد نامہ لے کر آئے، ایسی حالت میں کہ اس پر مہر کے نشان باقی تھے۔ ابو طالب نے کہا، یہ وہی عہد نامہ ہے کہ جو سب نے مل کر لکھا تھا۔ مشرکین نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے کو خدا کی طرف سے خبر ملی ہے اور اگر یہ خبر درست ہو تو یقینی طور پر تمہیں ہمارے بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہوگی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ مشرکین نے حضرت ابو طالب کی بات مان لی اور ان سے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد نے کہا ہے کہ عہد نامہ دیمک چاٹ گئی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
لیکن جب عہد نامہ لایا گیا تو سب نے دیکھا کہ سچ ہے۔ دیمک عہد نامے میں خدا کے نام کی جگہ کے علاوہ پورے عہد نامے کو چاٹ گئی ہے۔ اس موقع پر پیغمبر کی بات صحیح ثابت ہوئی اور سب حیرت زدہ رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مشرکین اس معجزہ الہی کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ایک طرف قریش کے سرداروں کے سامنے عہد نامے کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو دوسری طرف بنی ہاشم کے رنج و مصائب اور بھوک نے مکے اور اس کے اطراف کے قبائل کے جذبات کو قریش کے اقدامات کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اس طرح اسلام کے خلاف قریش مکہ کے محاصرے اور بائیکاٹ کی پالیسی اپنے اختتام کو پہنچی اور بنی ہاشم اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی جاری رکھی۔ ابھی محاصرے کو ختم ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ پیغمبر کے ہمدرد اور محافظ و مددگار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر اکرم کو اپنے چچا کے فراق سے شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت ابو طالب نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب محمد کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ وہ قریش کے امین، عرب میں سب سے زیادہ سچے اور تمام کمالات کے حامل ہیں۔ وہ ایسا دین لائے ہیں جس پر قلوب ایمان رکھتے ہیں لیکن زبان خوف سے انکار کرتی ہے۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ کمزور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور محمد ان کی مدد سے قریش کی صفیں چیرتا ہے، اٹھ کھڑا ہوا اور انقلاب بپا کر دیا۔ اے میرے عزیز و اقارب، اس کے دین یعنی اسلام کے حامی رہو، جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی وہ نجات پا جائے۔ اگر موت نے مجھے مہلت دی تو محمد کی ڈھال بن کر مشکلات اور پریشانیوں کو ان سے دور کروں گا۔
حضرت ابو طالب کی رحلت کے کچھ ہی عرصے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا شریک حیات یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح بعثت کا 10واں سال تلخ اور ناگوار حادثات کا حامل رہا اور اس سال پیغمبر اپنے 2 نہایت ہی ہمدرد و مہربان افراد سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کا مکہ میں بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ تھا اور آپ تمام تر سختیوں اور مشرکین کی دھمکیوں کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنی دولت اور ثروت سے اسلام کی ترقی و پیش رفت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ خطرات کا سامنا رہتا تھا، حتیٰ آپ کی جان کو بھی خطرہ رہتا تھا۔ ابھی حضرت ابو طالب کی رحلت کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قریش کے ایک فرد نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نظر آپ پر پڑی تو آپ تھوڑا پانی لائیں اور روتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار کے چہرے انور کو صاف کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا، فاطمہ بیٹی گریا نہ کرو، خدا تمہارے والد کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کسی کو میرے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
مشرکین نے اپنی سازشوں اور ایذائیں دینے اور دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین مبین اسلام کے نور کی شعائیں مکے کے لوگوں اور دیگر علاقوں تک پہنچے، لہذا مسلمانوں نے دین مبین اسلام کے فروغ اور اس کی توسیع کے لیے دیگر روشوں اور طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں بہترین راستہ مدینے کی طرف ہجرت تھی۔ سامعین، پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کے اس سلسلے کو آئندہ ہفتے بھی جاری رکھیں گے۔
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد ہا کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری میلی سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ مختلف ممالک کے سینکڑوں علماء و امائدین نے رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ٹرمپ اور نتنیاہو کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے سعودی عرب کے اعلی حکام سے ملاقاتوں میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یمنی مسلح افواج کی بڑی کارروائی، ایک بحری جہاز مکمل طور پر تباہ۔ اور ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ راجستھان میں گر کر تباہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ مختلف ممالک کے علماء و امائدین نے رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ٹرمپ اور نتنیاہو کو امت مسلمہ کا دشمن اور عالمی عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالم اسلام کے 100 سے زائد ممتاز علماء، مفکرین اور جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ اور سینی وزیر اعظم نتنیاہو کو محارب اور مفسد فی الارض قرار دیتے ہوئے عالمی عدالتوں اور اسلامی قوانین کے مطابق ان کا مواخذہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق ٹرمپ، نتنیاہو اور دیگر سینی رہنما فلسطینی سرزمین پر قبضے، نہتے فلسطینیوں کے قتل عام، مسلسل خونریزی، عالمی امن کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے باعث قرآنی سزا کے مصداق بن چکے ہیں، لہذا ان پر اسلامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس بیان میں آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی قیادت کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امت مسلمہ کے رہنما، اسلامی محاذ کے علمبردار اور ملت اسلامیہ کی وحدت و مزاحمت کے راستے پر بصیرت، حکمت اور شجاعت کے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ علماء اسلام نے واضح کیا کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کی اصولی، شفاف اور حکیمانہ قیادت کو نہ صرف شرعی طور پر جائز بلکہ امت اسلامی کی ناگزیر فریضہ سمجھتے ہیں اور ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی شریعت کے مسلمہ اصولوں، خاص طور پر محارب سے دوستی اور مفاہمت کی حرمت کے قاعدے اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوموں کے حق خود ارادیت سے متعلق دستاویزات کی روشنی میں سینی جعلی اور قابض حکومت اور امریکہ کی استکباری پالیسیوں سے ہر طرح کی مفاہمت، تعلقات کا قیام اور شراکت، شرعی طور پر حرام، امت اسلامیہ سے خیانت اور فلسطینی قوم و مظلوم اقوام کے حقوق کی کھلی پامالی ہے۔ بیان میں حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں لشکر اسلام کی فتح پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی فتح ایمان، مزاحمت، قیادت کی حکمت اور اسلامی مزاحمتی محاذ کی استقامت کا مظہر ہے۔ یہ کامیابی صرف عسکری میدان تک محدود نہیں بلکہ ایران نے سیاسی، میڈیا، نفسیاتی اور بین الاقوامی سطح پر استقبال کو مکمل طور پر شکست دی۔ یہ واضح اعلان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مطلق حکمرانی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کے علاوہ اپنے ہم منصب اور وزیر دفاع سے باہمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سید عباس راغچی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی امور اور امت مسلمہ کو درپیش اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ایران نے سعودی عرب اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ نیک ہمسائیگی اور اقوام کے باہمی مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور ساتھ ہی مختلف اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کی توسیع پر بھی زور دیا۔ عباس راغچی نے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت میں سعودی عرب کے ذمہ دارانہ موقف کو سراہا اور کہا کہ سینی حکومت اور امریکہ کی طرف سے فوجی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کی صریح خلاف ورزی ہے، جس سے پورے مغربی ایشیائی خطے میں سلامتی اور استحکام کو ایک غیر معمولی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایران کا کہنا تھا کہ حالیہ امریکی اور سینی اقدامات کے خلاف خطے کے ممالک کا ہم آہنگ اور فیصلہ کن موقف اس بات کی دلیل ہے کہ سبھی نسل پرست سینی حکومت کی توسیع پسندی اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی دو بڑے اسلامی ممالک کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کے بڑھتے ہوئے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی قیادت اس راستے کو جاری رکھنے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بن سلمان نے ایران کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری کے خلاف جارحیت کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ علاقائی سلامتی اور استحکام کا تحفظ خود علاقائی ممالک کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم پر منحصر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے رواں برس حج کے ایام میں سعودی عرب کے شائستہ میزبانی کرنے پر قدردانی کی۔ اس ملاقات میں راقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خاموشی اور بے عملی کے سائے میں فلسطینی عوام کے مسلسل قتل و غارت، اسلامی سرزمینوں پر مسلسل قبضے اور لبنان و شام پر سینی حکومت کے مسلسل حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی ایران کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری پر جارحیت اور قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت میں اپنے ملک اور خطے کے دیگر ممالک کے اصولی موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران امریکی فریق کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو پیغامات موصول ہوئے ہیں، جن میں مذاکرات کی میز پر واپسی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ اور نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران امریکی فریق کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو پیغامات موصول ہوئے ہیں، جن میں مذاکرات کی میز پر واپسی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطیب زادے نے ایک گفتگو کے دوران کہا کہ گزشتہ دنوں میں امریکیوں کی طرف سے ہمیں ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں انہوں نے مذاکرات میں واپسی کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی سرزمین پر حملے اور جارحیت کے بعد اعتماد کی فضا بری طرح متاثر ہوئی ہے، دوبارہ گفتگو کے لیے اس اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ میں 80 اسرائیلی طیارے گرائے گئے، جن میں 32 کے ڈھانچے ہمارے قبضے میں ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سابق سربراہ ریٹائر جنرل محسن رضائی نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران ایران نے اسرائیل کے تقریباً 80 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے، جن میں سے 32 ڈرون کے ملبے ایرانی افواج کے قبضے میں ہیں۔ ان میں صہیونی افواج کے انتہائی جدید اور پیش رفتہ ڈرونز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایرانی ریڈار سسٹم نے تمام طیاروں کو ہدف بنانے کے مناظر ریکارڈ کیے ہیں، جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محسن رضائی نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے پروپیگنڈا مہم شروع کی تاکہ اپنی شکست پر پردہ ڈال سکیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ معاشی سطح پر بھی سنگین نقصان اٹھانا پڑا۔ سینی بندرگاہوں کی جانب سے سفر پر پابندی کی مخالفت کرنے والا جہاز یمنی فوج کے حملے کے نتیجے میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ میجک سیز نامی جہاز جو سینی بندرگاہوں کی جانب آمد و رفت پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا، مکمل طور پر سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میجک سیز نامی بحری جہاز مکمل طور پر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے۔ یہ جہاز اس کمپنی کی زیر ملکیت تھا جس نے بارہا فلسطین کے مقبوضہ بندرگاہوں میں داخلے کی پابندی کو نظر انداز کیا تھا، جس کے نتیجے میں یمنی مسلح افواج نے اس پر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی ایران کی حمایت، اصولی موقف اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور جنگی قوانین سمیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق تھی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں ہونے والی علاقائی پیش رفت کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمارا مسلمان دوست، بھائی اور پڑوسی ہے، جس کے ساتھ ہم ثقافتی اور مذہبی وابستگی رکھتے ہیں۔ ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے، پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے، یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی توازن پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی جارحیت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ جیگوار راجستھان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق یہ جنگی طیارہ راجستھان کے ضلع چہرہ میں گرا۔ طیارہ گرنے کے اس واقعے میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہندوستان کی میڈیا کے مطابق حادثے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں جنگی طیاروں کے اس طرح گرنے سے مسلسل واقعات پیش آتے رہے اور یہ مسئلہ ہندوستانی فوج اور اس ملک کے حکام کے لیے باعث تشویش بنا ہوا ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اپنے جنگی طیاروں بمبار ڈرونز کی مدد سے سینکڑوں نہتے فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید اور 530 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مغربی غزہ کے اشاتی پناہ گزین کیمپ میں 5 شہیدوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، جبکہ اسی کیمپ پر صہیونی دہشت گردوں کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کے شہید اور 30 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے زیتون محلے اور اب شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ العربی نیوز چینل کا کہنا ہے کہ منگل کے روز صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے رہائشی علاقے پر نہایت شدید بمباری کی، جس میں تقریباً 100 فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں بعض کنبوں کے ملبے تلے دب جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات صہیونی وفد کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 5واں بالواسطہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اس مرحلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا کہ صہیونی وفد صرف سنتا ہے، ہر نقطے پر تل ابیب سے مشورہ کرتا ہے، وفد کے اراکین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ چند روز قبل فلسطینی ذرائع نے رائٹر سے گفتگو میں کہا تھا کہ دوحہ میں ہونے والا پہلا دور بھی بغیر کسی نمایاں نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ قطر نے حماس کو 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی تھی، جس میں 10 صہیونی ارغمالیوں کی رہائی، 18 لاشوں کی حوالگی، غزہ کی سرحد سے صہیونی ارغمالیوں کی رہائی، 18 لاشوں کی حوالگی، غزہ کی سرحد سے صہیونی فوج کی عقب نشینی اور انسانی امداد کی فراہمی شامل تھی۔ تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ اس عارضی جنگ بندی کی خطابت مستقل جنگ بندی پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ایرانی میزائل نے صہیونی وزیراعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا۔ عبرانی اسٹیشن ہاٹ شاٹ بازمین نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ ایک ایرانی میزائل کوریات میں وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع وزیراعظم نتنیاہو کے دفتر پر لگا۔ رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے دفتر کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے 4 ماہ کے لیے بند ہیں۔ دیگر اسرائیلی میڈیا ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کوریات بیس میں نتنیاہو کا دفتر اور پوری عمارت کو مرمت کے لیے خالی کرا لیا گیا ہے۔ دو روز قبل اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ قابض حکومت کے حساس ترین فوجی اور سیکورٹی مراکز میں سے ایک یعنی کوریات کی عمارت جو کہ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت جنگ کا سر دفتر ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائل حملے کے دوران براہ راست نشانہ بنی۔ صہیونی ابلاغ نے ایرانی میزائلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کی بالائی منزلوں پر میزائلوں کے براہ راست ٹکرانے سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ تاہم اسرائیلی حکام نے سخت میڈیا سینسرشپ لگا کر حملے کی اصل وجوہات کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسرائیل پر یمنی فوج اور فلسطینی مجاہدین کی کاری ضرب۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ طرف جہاں غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت، دہشت گردی اور جرائم پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، وہیں یمنی عوام غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے میدان میں موجود ہیں۔ نہ صرف یمنی عوام بلکہ یمن کی مسلح فوج مسلسل غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونی فوجی اہداف، ان کے ٹھکانوں اور اسٹریٹجک اور حساس مراکز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں بن گورین ہوائی اڈہ، اشدود بندرگاہ اور اسی طرح اسقلان میں متعدد حساس مراکز کو یمن کے 11 میزائل اور ڈرون نے نشانہ بنایا۔ اس دوران غاصب صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے الحدیدہ بندرگاہ پر بھی حملہ کیا ہے اور کم سے کم 50 بم گرائے اور بمباری کی، لیکن یمن کی مسلح فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں کو یمن کی مسلح فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے پوری طرح سے ناکام بنا دیا اور صہیونی حکومت کے جنگی طیارے واپس اور عقب نشینی پسپائی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس درمیان ایک بار پھر فلسطین مجاہدین نے انتہائی جرات، شامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں یکے بعد دیگرے متعدد کاروائیاں انجام دے کر صہیونی فوجوں پر سنگین اور کاری ضرب لگائی ہے۔ اگرچہ اسرائیلی فوج نے اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکت اور 11 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن جتنی بڑی پیمانے پر یہ کاروائی کی گئی اس کو دیکھتے ہوئے مبصرین اور غیر جانبدار تجزیہ نگار اور ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین مجاہدین کی اس غیر معمولی اور مثالی کاروائی میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود صہیونی میڈیا اور صہیونی حکام یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو طوفان الاقصی آپریشن انجام دیا گیا تھا فلسطین مجاہدین کی جانب سے، اس کے بعد سے اسرائیلی فوج کے خلاف فلسطینی مجاہدین کی یہ سب سے بڑی سنگین اور مہلک کاروائی تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ نتنیاہو جو واشنگٹن میں تھا اور ابھی بھی موجود ہے، ویٹکوف سے مذاکرات ادھورا چھوڑ کر اپنے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی خبر سن کر اس نے پوری طرح سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہاں فلسطین مجاہدین اس وقت تک اپنا کام کر چکے تھے۔ آج ہم فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یمنی فوج اور یمن کے عوام کی میدان میں موجودگی اور اسی طرح فلسطینی مجاہدین کی استقامت اور پائے مردی کا ذکر کریں گے اور اس سلسلے میں کچھ سوال اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ہونے کے سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غاصب صہیونی حکومت اور اس کی فوج پر یمنی فوج اور فلسطینی مجاہدین نے یکے بعد دیگرے کئی گہرے وار کیے۔ یمنی فوج نے جہاں تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے سمیت مختلف صہیونی ٹھکانوں کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، وہیں غزہ میں صہیونی فوج پر اس وقت قہر ٹوٹ پڑا جب فلسطینی مجاہدین نے ایک بہت ہی پیچیدہ اور منظم کاروائی کر کے دسیوں صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا، جو صہیونی فوج کے پیکر پر انتہائی کا ریزرو کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ خبروں کے مطابق یمن پر صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت کے بعد یمن نے اپنی جوابی کاروائی اور غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں مقبوضہ سرزمینوں میں اسرائیلی ٹھکانوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی فوج نے کہا کہ اس نے ایک غیر معمولی کاروائی کے دوران بن گورین ہوائی اڈے اور اسی طرح اشدود بندرگاہ اسقلان میں بجلی گھر کو ہائپر سونک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنا کر بری طرح نقصان پہنچایا۔ صہیونی فوج نے یمنی میزائلوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، تاہم اس وقت تک کسی نتیجے کا اعلان نہیں ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے میزائل حملوں کے بعد مقبوضہ سرزمینوں کے مختلف علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ صہیونی حکومت کے سیکورٹی حکام حسب معمول حملے کی جگہ یا میزائلوں کے انٹرسیپشن کی کامیابی کے بارے میں پردہ پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ یمنی فوج نے تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، اور یہ ہوائی اڈا بدستور غیر ملکی پروازوں کے لیے بند پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر اتوار کے روز کے حملے میں مجموعی طور پر 56 بم برسائے گئے۔ ادھر یمن کی مسلح فوج نے المیادین نیوز چینل کو بتایا ہے کہ سنا کے ایئر ڈیفنس نے الحدیدہ پر صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت کی پہلی لہر کو ناکام اور صہیونیوں کے حملے کو کافی حد تک بے اثر کر دیا۔ یمن کی مسلح فوج سے وابستہ ذرائع نے بتایا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کر کے صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کی بڑی تعداد کو کسی بھی جارحانہ کاروائی سے پہلے فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ بحر احمر کی فضا میں یمن کی ایئر ڈیفنس فورس اور صہیونی لڑاکا طیاروں کی جھڑپ آدھے گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ دوسری جانب صہیونی بندرگاہوں کی جانب سفر پر پابندی کی مخالفت کرنے والا جہاز یمنی فوج کے حملے کے نتیجے میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اس کمپنی کا تھا جس نے بارہا فلسطین کی مقبوضہ بندرگاہوں میں داخلے کی پابندی کو نظر انداز کیا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی زیر قبضہ بندرگاہ جانے والے میجک سیز کے غرق ہو جانے کی تصاویر اور ویڈیو محفوظ ہیں۔ ادھر غزہ میں بھی فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج پر انتہائی کاری ضرب لگائی، اور بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے بعد صہیونی فوج کے خلاف یہ سب سے سنگین کاروائی ہے۔ اس حملے میں بہت بڑی تعداد میں صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اگرچہ صہیونی حکومت اور فوج نے صرف 6 فوجیوں کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن جس طرح سے فلسطینی مجاہدین نے یکے بعد دیگرے بار بار صہیونی فوج کے دستوں پر جو اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے آ رہے تھے حملے کیے ہیں، اس میں یقینی طور پر دسیوں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ بیت حانون میں اسرائیلی فوج پر مہلک حملے کے بعد القسام نے کہا ہے کہ صہیونی فوج کا غرور خاک میں ملا دیں گے، مزید تابوت اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ حماس کے عسکری شاخ القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج پر کاری ضرب کے بعد شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونی فوج کو خبردار کیا ہے کہ وہ مسلسل نقصانات کے لیے تیار رہے، کیونکہ اب دشمن کی لاشیں اور تابوت ایک معمول بن جائیں گے۔ القسام کا کہنا تھا کہ ہم دشمن فوج کی ہیبت کو رون دیں گے، جب تک غزہ پر جاری ہے تابوت اور لاشیں تمہارا مقدر رہیں گی۔ ذرائع کے مطابق یہ حملہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت انجام دیا گیا جس نے دشمن کو شدید جانی نقصان پہنچایا۔ صہیونی میڈیا نے بھی اس حملے کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد سب سے شدید کارروائی قرار دیا ہے۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز مبصر اور طرز نگار جناب حمید رضا اعتمادی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اعتمادی صاحب۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کی فوج اور عوام کی میدان میں بھرپور موجودگی، ان کی استقامت اور ان کی اس دلیری اور بہادری کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مسلسل فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کے عوام مظاہرے کرتے ہیں سڑکوں پر نکل کر، اور یمن کی مسلح افواج جوابی کاروائی کے تحت صہیونی اور اسرائیلی مراکز اور ان کے اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشان بناتی ہے، اس جذبے کو آپ کیا عنوان دیں گے اور کیا نام دیں گے؟
میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو تمام تر نعمتوں سے فیضیاب ہے، اور اس کی وجہ سے ہی تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ کہ اس مسلم ملک کے خلاف جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں, حملہ آور ہیں, اور یمنی عوام جو فلسطینیوں کے ساتھ ہم مذہب ہیں وہ جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں, اور تقریباً 1100 سال سے یہ محاذ جو ہے وہ یمن میں زندگی گزار رہا ہے. انصار اللہ تحریک جو ہے وہ 1990 میں جو ہے تشکیل پائی, اور اس کی چند وجوہات تھیں. ایک یہ کہ خود اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ وابستہ حکومت کے خلاف جد و جہد کرے, اور وہ یہ تحریک اپنی سرزمین اور اپنی حکومت کو اور اپنے ذرائع کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھی. لہذا وہ اپنی جد و جہد کا آغاز انہوں نے دارالحکومت سے کیا, اور دارالحکومت اس وقت ان کے قابض ہے اور مختلف علاقے. ان اس تحریک کا امریکہ کے ساتھ بھی مقابلہ ہے, اور یہ مقابلہ اس بات پر منتج ہوا کہ امریکہ کی دشمنی اس سے اور اس طرح کے فکری نظریات سے جو ہے وہ بڑھی, اور خود اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس طرح یمن اور سعودی عرب کی طرف سے اس کی حمایت میں آگے بڑھا, اور اس کی علاقائی پالیسی اور جو ہے وہ پوری طرح سے بکھر گئی, اور وہ دور جو ہے وہ ختم ہوا, اور وہ خود مختار ہوئی, امریکہ کے کھیل میں شامل نہیں ہوا, اور یمن بھی انصار اللہ کی موجودگی میں یا حوثیوں کے ذریعے سے ایک خود مختار اور آزاد یمن کی طرف قدم آگے بڑھایا.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تذکرہ نگار جناب قیصر عباس خان صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
یمن سرزمین ملکہ سبا, یمن سرزمین اویس قرنی, یمن سرزمین بعض اصحاب حسینی, اور وہ سرزمین جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ سلام علی یمننا, سلام ہو ہمارے یمن پر, رسول اسلام کا سلام ہے. آج اسی سرزمین کے بہادر, نڈر اور شجاع عوام, وہاں کی مسلح افواج غزہ جیسی مظلوم قوم کی حمایت میں کھڑے ہیں, نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر. اور جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اس کے حساس مراکز پر میزائل اور ڈرون کی بارش ہو رہی ہے, اس جذبے کا عنوان کیا ہے اور نام کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے یمن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشاد فرمائے ہیں, اسی طرح اگر ہم دیکھیں اب اس پر, اگر یمن کا اگر ہم جائزہ لیں, یعنی میں یہ کہوں گا کہ ما ادراک یمن, تم کیا سمجھتے ہو یمن کو؟ اگر یمن کو اگر ہم دیکھیں تو یمن وہ ہے جو 22+1 ممالک کو اس وقت شکست دے چکا ہے. یہ وہ ملک ہے, یہ وہ عظیم ملک ہے جو 7 سال تک 22 ممالک سال لڑتا رہا. یہ سعودی عرب تھا جس نے سب پہلے خود کوشش کی, پھر اس نے دیکھا کہ نہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے, تو انہوں نے 22 ممالک کی افواج اکٹھی کی, اور ان کا جو سپہ سالار تھا وہ ایک بہت ہی منجا ہوا ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر اس کو اپائنٹ کیا تاکہ وہ ان کو کنٹرول کرے, 22 ممالک کی فوج کنٹرول کرے صرف یمن پر چڑھائی کرنے کے لیے, جو غریب ملک ہے جس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, جس کے پاس زیادہ اسلحہ بارود نہیں ہے, جس کے پاس اس کی فضائیہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ملک 22 ممالک کو اس یمن نے شکست دی, وہ یہ بول کے. اور اس کے بعد جب امریکہ سامنے آیا, بلکہ 22 نہیں بلکہ میں 23 کہوں گا, امریکہ کے ساتھ جو ہے یو کے, ان دونوں نے مل کے اس کے اوپر بمباری شروع کی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر بھاگنے والے بھی یہی تھے. انہوں نے پھر یہ یمن کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ ہم یمن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جتنے بھی یہ جو اسٹرائک گروپ ہمارے جو ہیں, ہمارے یہ جو شپ ہے, ان کے اوپر تم حملے نہ کرو, تمہارے پر ہم نہیں کرتے. یعنی اب وہ یہ ان کی جو ہے شکست کا جو ہے نا یہ بہترین جو ہے یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے. یعنی اب 22 ممالک وہ, اور اس کے بعد 2 ممالک یعنی یہ ہو گئے, یعنی 24 ممالک کو شکست دینے والا یمن. یہ وہ یمن ہے جس نے 24 ممالک کو شکست دی, جس میں سپر پاور بھی شامل ہے, جس میں بہت بڑی طاقت بھی شامل ہے, اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہی یمن ہے کہ جو اپنے پورے استقامت کے ساتھ اکتوبر 2023 میں 7 اکتوبر کے بعد جب حماس نے ان کے اوپر صہیونیوں پر حملہ کیا, اس کے بعد اسی مہینے کے آخر میں یعنی ٹوٹل یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 دن کے بعد یہ میدان میں آ گیا اور اس دن سے لے کر آج تک میدان میں کھڑا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک بنیادی جو کام کیا وہ یہ تھا کہ باب المندب کو بند کرنا, تاکہ جو بھی اسرائیل کو امداد جا رہی ہے اس میں اگر کوئی گولہ بارود جا رہا ہے, اگر کوئی ان کے اس کے علاوہ بھی جو تجہیزات جا رہی ہیں, ان کی ضروریات زندگی جا رہی ہیں, ان کو تاکہ روک دیا جائے, کیونکہ یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں, یہ بھی تو فلسطین کے ساتھ 75-76 سال سے یہ کچھ کر رہے ہیں, جن نہ تو ان کو غذا پہنچنے دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں, آپ اتنی جانی چاہیے غذا, اتنی نہیں جانی چاہیے, اتنی ادویات جانی چاہیے, اتنی ادویات نہیں جانی چاہیے, یہ وہ کر. اس کا بدلہ, بہترین بدلہ اگر کسی نے لیا تو وہ یمن نے لیا ہے. یہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی اسرائیل کا جو اس کے انٹرسٹ کے لیے جو بھی جہازوں کو یہاں سے نہیں ہم گزرنے دے گا, انہوں نے نہیں گزرنے دیا. اور اس کی سب سے بڑی کاروائی آج آپ نے دیکھی کہ انہوں نے کتنی بڑی کاروائی آج کی ہے, یعنی ابھی انہوں نے درمیان میں ایک جو معاہدہ کیا تھا اس کے بعد جب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے وہ معاہدہ بھی توڑ دیا, اگرچہ کہ امریکہ سامنے نہیں آیا نہ یو کے سامنے آیا, کیونکہ وہ اتنی مار کھا چکے ہیں, اتنی ان سے ایک تھپڑ کھا چکے ہیں, وہ شاید اس کے پاس نہیں آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ ان کا حملہ پہلی دفعہ یمنیوں نے اپنے سرفیس سے جو فضا میں مار کرنے والے جو میزائل تھے ان سے روکا.
جی قصر صاحب, جو اطلاعات آ رہی ہے غیر ملکی میڈیا نے جو خبریں دی ہیں کہ آدھے گھنٹے سے زائد عرصے تک اسرائیل کے جنگی طیاروں اور یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے درمیان فضا میں جنگ ہوتی رہی اور نتیجے میں اسرائیل کے جیٹ فائٹروں اور جنگی طیاروں کو فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا.
جی بالکل, 30 منٹ, بالکل 30 منٹ میڈیا میں آ رہا ہے. خود ان کا جو اپنا میڈیا جو ہے یمن کا جو, انہوں نے بھی یہی کہا ہے, ان کے جو فوجی جو ان کے ترجمان, انہوں نے بھی یہ کہا کہ 30 منٹ تک جو اس میں آپس میں یہ جنگ ہوتی رہی اور اس کے بعد یہ ان کے جو فائٹر تھے جن کے اوپر ان کو بہت ناز ہے, F-35 پر بہت ناز ہے جس کو ایران گرا چکا ہے, یعنی وہ سارے جو ہے یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. جو نقصان وہ کرنے آئے تھے وہ نقصان اس طرح نہیں کر سکے, اگر جو نقصان تھوڑا ہوا کم ہوا, لیکن یہ کہ اگر ان کے سامنے یہ سامنے ریزسٹنس نہ آتی, ان کے سامنے یہ میزائل نہ آتے, شاید یہ زیادہ نقصان کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن یہ کہ اب وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. یعنی اب یمن کو اگر آپ دیکھیں تو یمن تو یہ ہے, یمن یعنی اس وقت سے اب 7 سال تک سعودی عرب کے ساتھ جنگ کرنے والا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ تھا اپنا جو ہوم گراؤنڈ تھا, اپنا ہوم گراؤنڈ تھا, اپنے خود ہی بنا رہے تھے, خود ہی ان کے پاس جو چیزیں بن رہی تھی, کوئی چیز باہر سے نہیں آ رہی تھی, ان کی تمام سرحدیں بلاک تھی, ان کی ایئرپورٹ بلاک تھا, ان کا جو بندرگاہیں بلاک تھیں, کوئی چیز باہر سے نہیں آ رہی تھی, ابھی بھی نہیں آ رہی. اور لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے وہاں پر بیٹھ کر خود جو چیزیں بنائی اس سے انہوں نے 7 سال تک سعودی عرب کا ناطقہ بند کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی سب سے بڑی جو آئل ریفائنری آرام کو جو تھی اس کے اوپر انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ 6 مہینے تک اس کی پروڈکشن وہاں سے بند ہو گئی, جس کا سعودی عرب کو بہت بڑا نقصان ہوا. پھر سعودی عرب مجبور ہوا ان سے معاہدہ کرنے اور ان کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر. اور اب یہی صورت ہے, اب ان کے سامنے آخری ٹارگیٹ جو ہے وہ اسرائیل, اسرائیل کا بھی اب یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی جو انہوں نے اسرائیل کا نقصان کیا ابھی تک بن گورین, اب کچھ نہ ہو, میں کہتا ہوں ان کے میزائل نہ لگیں جا کے کوئی مسئلہ, لیکن جب میزائل یہاں سے چلتا ہے
سب سے بڑا نقصان تو قیصر عباس صاحب, سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اسرائیل کے انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے سمندری, اور ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی بحری جہاز یا شپ ادھر جائے گا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے, اور ابھی دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے میجک سیز نامی بحری جہاز یمنی فوج کے حملوں سے سمندر میں غرق ہوا ہے.
جی بالکل, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ اصل میں کام تو یہ پہلے سے کر رہے ہیں, لیکن ابھی جس طرح وقت گزرا ہے یہ ان میں سختی زیادہ آ رہی ہے, ان کے حملے زیادہ تیز ہو رہے ہیں, اور ان کی میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے جو الحمدللہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی اور بھی حاصل کر لی ہے, انہوں نے اپنے میزائل اپنے زیادہ پاورفل بنا لیے ہیں, اب اس سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں. اور یہ جو ابھی جس جہاز کو ہٹ کیا ہے اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس اونر کا تھا انہوں نے اس کو متنبہ کیا تھا کہ تم اپنے جہاز قادیان نہ بھیجو, لیکن اس نے دو دفعہ خلاف ورزی کی, تیسری دفعہ پھر خلاف ورزی کرنے جا رہا تھا, انہوں نے اس کو ہٹ کیا اور اس کو جو ہے انہوں نے ڈبونے, اس کو سمندر میں ڈبو دیا. اور یعنی یہ اب یہ ایک پیغام آ گیا دنیا کے لیے, یہ پیغام ہوا یہ اسرائیل کے لیے کہ کوئی بھی اس جگہ سے, کوئی بھی اس بابل مندب ہے یا پورا یہ ریجن جو ہے یہاں سے کوئی
جی جی جی
جی کوئی بھی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نہیں جا سکتا. اس یہاں پر جو ہے سب جو یہ اب ظاہر ہے کہ جتنی کمپنیوں والے ہیں, اور اس کے پہلے آپ نے دیکھا ان کا بہت بڑا ایک گلیکسی ابھی تک ان کے پاس کھڑا ہوا ہے, وہ اس کو یہ واپس لے جانے میں ظاہر ہے کہ نہیں, انہوں نے کوشش بھی نہیں کر, لے بھی نہیں سکتے ان کو یہاں سے, وہ ابھی تک انہی کی بندرگاہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور یہ اب دنیا کو انہوں نے پیغام دے دیا, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر جو اگر ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, جو ہم ہماری جو بات ہوگی وہ ہم کر کے دکھائیں گے, اور جو بھی بات اس میں جو ہم فیصلہ کریں گے, جو ملان کریں گے, یہ دنیا کے لیے, یورپ کے لیے, اس کے لیے, اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اس پابندی کو فالو کریں اور ہماری احکامات کو فالو کریں, اور اپنا اگر نقصان نہیں کروانا تو یہ کہ وہ اس علاقے میں پھر نہ آئیں, یہاں سے نکل جائیں. یہ بہت بڑا پیغام آج انہوں نے,
بہت شکریہ آپ کا قیصر باسا, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے, ہمارے ساتھیوں نے ایک اور رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ رپورٹ.
یمن کی حکومت اور مسلح افواج نے فلسطینی گروہوں کے سیاسی اور عسکری اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے حماس کے مذاکراتی عمل کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ میں اپنے مجاہد بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری قوت کے ساتھ فریق مقابل کے ساتھ مذاکرات کریں, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یمنی عوام پوری طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا ہم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مقبوضہ فلسطین میں لا کر بسائے گئے صہیونی نتنیاہو کی کابینہ کو غزہ میں ظلم و جارحیت سے نہیں روکتے اس وقت تک انہیں پناہ گاہ میں ہی رہنا ہوگا. مہدی المشاط نے کہا کہ یمن صہیونیوں پر کاری ضرب لگانے کا میدان ہے نہ کہ تماشا دیکھنے والا, اور یہ حقیقت ہے کہ جو تاریخ بیان کر رہی ہے, اور وقت بھی اس حقیقت کو آئندہ ثابت کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کی حمایت جاری رکھیں گے. صہیونی حکومت کی دھمکیاں حتی یمنی بچوں کا بھی بال بیکا نہیں کر سکیں گی. یمن میں دفاعی امور کے ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ جب تک غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت جاری رہے گی اسرائیلی ٹھکانوں پر یمنی فوج کے میزائل حملے بھی ہوتے رہیں گے, اور صہیونی حکومت کا بحری اور سمندری محاصرہ بھی جاری رہے گا. یمن کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا ملک غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے واضح موقف پر ڈٹا ہوا ہے, اور غزہ میں مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت بھی جاری رہے گی. یمن کے دفاعی امور کے ماہر کرنل عزیز نے اسپورٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غزہ کی حمایت میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بہت سے عرب اور غیر عرب تجزیہ نگاروں نے بھی کہا ہے کہ یمن کا مطالبہ بہت ہی سادہ اور واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے مظالم بند ہونے چاہیے. یمن کے مسلح افواج نے روز اول سے بار بار اپنا یہ موقف دہرایا ہے کہ قاصد صہیونی حکومت کے مفادات پر یمنی فوج کے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اور صہیونی جارحیت بند نہیں ہو جاتی. یمنی فوج نے اپنے اسی عہد و پیمان کے تحت اب تک صہیونی ٹھکانوں پر سینکڑوں حملے کیے ہیں, اور خاص طور پر سمندری حدود میں اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر یمنی فوج کے حملوں اور اسرائیل کا سمندری محاصرہ کیے جانے سے غاصب اسرائیل کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے.
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں قیصر با صاحب. یمنی حکومت اور فوج کی قیادت نے واضح طور پر مقبوضہ فلسطین میں دوسرے ملکوں سے لا کر غیر قانونی طور پر جو بسائے گئے اسرائیلی ہیں ان سے کہا ہے کہ اگر تم نے نتنیاہو اور نتنیاہو کی کابینہ کو اس بات پر مجبور نہ کیا کہ غزہ میں جنگ و جاریت, ظلم و بربریت و دہشت گردی روک دے تو تمہیں ہمیشہ پناہ گاہوں میں ہی رہنا پڑے گا. یہ ایک نعرہ ہے یا عزم یا کچھ کر دکھانے کا ایک بھرپور طریقہ اور انداز؟
دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو ثابت شدہ ہے, یہ پہلے سے چل رہا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نعرہ ہے, بلکہ یہ عملاً یہ کریں گے, کیونکہ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا کہ جو انہوں نے کہا وہ کیا. اور یہ اگر ہم یمن کی بات کرتے ہیں تو یمن ویسے بھی جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ انتہائی اصولوں کے اوپر لڑ رہا ہے, اور یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یعنی جب یہ ان کے درمیان میں سیز فائر ہوا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان, اس دوران جو یمن ہے انہوں نے اپنی کاروائیاں بند کر دی تھی, کیونکہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اگر تمہارے حملے اگر فلسطین پر رہیں گے یا غزہ کے اوپر رہیں گے تو یہ کہ ہم تمہارے انٹرسٹ کے اوپر حملے کریں گے, تمہارے بندرگاہوں پر حملے کریں گے, تمہارے ایئرپورٹ پر کریں گے, اور واحد ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اور باب المندب بند کر دیں گے, یہاں تک کوئی چیز نہیں گزر سکی, وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور جب یہ سیز فائر ہوا اور ان کے اسرائیل کے حملے بند ہوئے تو ادھر سے ان کے حملے بھی بند ہو گئے, اور جب انہوں نے حملے دوبارہ شروع کیے تو انہوں نے بھی حملے دوبارہ شروع کر دیے. یعنی یہ ان کا اصول ہے, اصول کے مطابق چل رہے ہیں. اور ابھی تک یہ جتنا نقصان اسرائیل کا کر چکے ہیں, جتنا نقصان یہ امریکہ کا کر چکے ہیں, جتنا یو کے کا کر چکے ہیں, وہ سب دیکھ لیا. اگر وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو ظاہر ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بالکل یہ ثابت قدم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر سے حماس, وہ اس وقت ان میں بہت زیادہ تیزی ہے. حماس کے بارے میں میں دو فکرے میں عرض کرنا چاہوں گا.
جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, اسی طرف میں آ رہا ہوں. حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے جو کاروائی کی ہے اور جس میں اسرائیلی فوج نے خود اعتراف کیا کہ کم سے کم 6 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 11 زخمی ہوئے, حالانکہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ, کئی گنا زیادہ ہے, اور اتنی سنگین کاروائی تھی کہ خود اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد یہ اسرائیلی فوج کے پر یا اسرائیلی فوج کے خلاف سب سے کاری اور سنگین ضرب ہے. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نتنیاہو واشنگٹن میں ویٹکوف کے ساتھ مذاکرات کرا تھا اور مذاکرات ادھورا چھوڑ کے باہر نکلا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے اور جو یہ استقامت ہے اور جو یہ جوابی کاروائی اس مرحلے پر انجام دی گئی حماس کی طرف سے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں, جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت اسرائیل کو چاہیے تھا کہ حملے بند کر دے. جب بات مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے, جب بات کسی سیز فائر کی طرف بڑھ رہی ہے, تو پھر یہ دنیا کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے.
القسام یا حماس یہ پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ مذاکرات صرف ڈھونگ دھوکہ اور فریب ہے.
جی, لیکن یہ کہ بالکل سمجھتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی جو سالس ان کے ہیں ان کے ریسپیکٹ کے لیے, ان کے احترام کے لیے پھر بھی ان کی بات ماننے کو یہ تیار رہتے ہیں ہمیشہ. ہم نے یہی دیکھا ان کا ہمیشہ سے. لیکن اسرائیل وہ ہے, وہ یعنی خبیث سٹیٹ ہے, وہ یہ صہیونی عجیب یہ جھوٹے لوگ ہیں اور وعدہ خلاف لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ حماس کے بارے میں یہ میں عرض کروں گا, دیکھیں جب یہ سیریا کا یہ فال ہوا, وہاں پر بشار گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اقتدار ختم ہوا, تو اس وقت انہوں نے بڑے خوشی کے نعرے لگائے کہ جناب اب ہم نے حماس کی, حزب اللہ کی, ان کی سپلائی لائن ہم نے کاٹ دی ہے اور یہ کمزور ہو گئی ہیں. اب جبکہ حماس نے یہ چیز بعد میں ثابت کر دی کہ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. صرف سیریا کے جانے سے, سیریا کے ہاتھ سے نکل جانے سے, وہاں آپ نے اپنی پروکسی جو کل کا دہشت گرد آج کا تمہارا جو ہے بہت ہی زیادہ قریبی اور تمہارا آنکھوں کا تارا, وہ اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری سپلائی لائن کٹ گئی یا ہماری قوت میں کوئی فرق آ گیا ہے, کیونکہ وہ خود ان کے سسٹم سارے اندر موجود ہیں, یونٹس فیسلٹی تمام اندر موجود ہیں, ان کے پاس موجود ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں, یہ چند روز پہلے کی بات ہے کہ انہی کے آئی ڈی ایف کے ایک جو افسر نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم اتنا عرصہ لڑنے کے بعد بھی ہم 25% ٹوٹل ان کی ٹنل جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں, اس کے علاوہ ہم باقی ان کے موجود ہیں. اور اس کا جواب
جو ہے اسی طرف آنا چاہتا ہے, پچھلے 15-20 دن یا 25 دن کے اندر یہ تیسری بڑی کاروائی, یوں تو حماس کے مجاہدین اور فلسطینی مجاہدین روزانہ کاروائی کرتے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ تیسری کاروائی ہے, تو یہ جو اسٹریٹجی ایک دم چینج ہوئی ہے حماس کی, البتہ چینج نہیں مطلب جو تیزی آئی ہے, میں اس طرح سے اپنے الفاظ کو بیان کروں, جو تیزی آئی ہے اس سے کیا پیغام جا رہا ہے صہیونی حکومت کو؟
دیکھیں اس میں یہی چیز ہے کہ اس میں سر یہ جو پیغام ہے یہ حماس کی طرف سے نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں حزب اللہ کی طرف سے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ حماس کمزور ہوگی, حزب اللہ کمزور ہو گئی, لیکن اب آپ نے دیکھ لی حزب اللہ کسی وجہ سے, کسی ایک خاص جنگی مقاصد کی وجہ سے اس وقت وقتی طور پر خاموش ہے, لیکن آپ نے دیکھ لیا, یعنی اب ان کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت جو ہے وہ اس کے ہونے تک ختم نہیں ہوئی. جو آج انہوں نے حماس سے پیغام دے دیا ہے وہ پیغام آپ دیکھ لیں, جیسے ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اب یعنی جو نتنیاہو ہے وہ میٹنگ چھوڑ کر باہر آنے پر مجبور ہوا, جیسے اس کو یہ پیغام ملا وہ اتنا پریشان ہوا کہ وہ میٹنگ چھوڑ کر باہر آ گیا. اور اب یہ کہ جو حماس ہے ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو نتنیاہو وہاں پر گیا ہے, اور آپ یہ دیکھیں دیکھیں کہ صرف 6 مہینے کے اندر یہ تیسرا امریکہ کا دورہ ہے جب سے یعنی 20 جنوری کے بعد یہ ٹرمپ نے جو صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد نیتن یہ تیسری دفعہ وہاں پر جا رہا ہے. کیا ایمرجنسی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں جب بھی وہاں پر جاتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہوتا ہے, جو خود یعنی شہید حسن نصر اللہ کا جو ان کے انہوں نے حملے کے اوپر جو اس نے آرڈر پر سائن کیے تھے اس وقت خود واشنگٹن میں بیٹھ کے اس نے کیے تھے, یعنی کوئی نہ کوئی ایسا پیغام لے کے. حماس بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو جہاں پر گیا ہے وہ حماس اور یا ہو سکتا ہے یمن کی بات بھی اور ایران کی بات, یہ تو ہے کہ یہ ان معاملات کے اوپر ڈسکس کرنے گیا ہے. اس دوران حماس نے یہ جو کاروائی کی ہے انہوں نے اس کو پیغام دے دیا ہے کہ تم امریکہ میں جاؤ یا جہاں مرضی جاؤ, پوری دنیا میں جاؤ, جو تمہارے ہیں تمہارے تعاون کار جو ہیں تمہارے سہولت کار جو ہیں سب کو لے آؤ, سب کو اکٹھا کر لو, لیکن یہ ہے کہ ہماری طاقت یہ ہے. ہماری
طاقت ڈاکٹر احمدی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, حماس یا القسام نے جو بھی کاروائی کی ہے اور بری طریقے سے جو ضرب لگائی ہے صہیونی فوج کے پیکر پر, وہ صہیونیوں کا اعتراف ہے کہ 6 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہلاک ہوئے, تو یہ حماس یا القسام کی جو کاروائی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ صہیونی کہتے ہیں کہ ہم نے حماس کو تباہ کر دیا؟
دیکھیں یہ نیا آپریشن جو حماس نے انجام دیا ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کے تمام اندازوں کو جو ہے وہ بالکل غلط ثابت کر دیا, اور اس سافٹ وار میں بھی جو ہے وہ جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے انجام دی تھی اور سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, جبکہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ ایک دن یہی نوجوان اسرائیل کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے, یعنی استقامتی محاذ زندہ ہے اور ایک وقت پہ وہ خاموش رہتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ ہر آگے بڑھتا ہے, کبھی وہ نتنیاہو کو سبق سکھاتا ہے. لہذا جو ہے وہ یہ جو زبردست کاری ضرب جو حماس نے اسرائیل پر لگائی ہے گویا اس نے حالات کو اسرائیل کے لیے تنگ کر دیا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نتنیاہو دیوانوں کی طرح سے حملہ کر رہے ہیں. دیکھیں ان حملوں میں 3 حقائق جو ہے وہ موجود ہیں حماس کے, ایک یہ کہ در حقیقت صہیونی حکومت جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہی تھی یمنیوں اور حماس کے خلاف اس کو حاصل کر سکے, اور وہ میزائلوں سے اور ان کے مجاہدین سے اور ہتھیاروں اور اپنے لوگوں کو, دوسرے یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو جو ہے پناہ گاہوں میں بھیج دیتا ہے, اور وہ انہیں یمنیوں نے اور حماس نے جو تباہی مچائی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. لہذا صہیونی فوج کے سابق ترجمان نے کہا ہے کہ یہ میزائل چاہے نشانے پر لگیں یا نہ لگیں ہوں اسرائیل کو درحقیقت مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, اور آخری نقطہ یہ کہ یہ میزائل جو حماس نے اور یمنیوں نے مارا ہے یمنی میزائل نے اسرائیل کے تمام فضائی دفاعی نظام کو جو ہے وہ چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے اور ان کے دفاعی سسٹم کو ناکام بنا دیا ہے, اور یمنی میزائل کو جہاں لگنا چاہیے تھا وہیں لگا. ہماری اصلی بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اسرائیل اس عمل میں ایک تنہائی کا شکار ہو گیا ہے.
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا وقت یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. یقینی طور پر اس وقت جس بے جگری اور جس شجاعت شہامت کا مظاہرہ یمنی عوام اور یمن کی مسلح افواج اور خاص طور پر اگر ہم سلام پیش کریں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں اور مجاہد جوانوں اور جوان نوجوانوں کو کہ جن کے بارے میں یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو حماس کو تباہ کر دیا ہے, نابود کر دیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بار پھر صہیونی حکومت اور فوج پر کاری ضرب لگائی ہے وہ قابل ستائش ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے, اور خود دنیا کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکام یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حماس کی یہ کاروائی سب سے سنگین اور سب سے مہلک کاروائی تھی. بہرحال یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو نابود کر دیا گیا, حماس کو تباہ کر دیا گیا, حماس کسی شخص یا کسی ظاہری تنظیم کا نام نہیں, تنظیم اپنی جگہ پر, لیکن حماس ایک نظریہ ہے, حماس ایک مکتب ہے, اور نہ تو مکتب کو کبھی نابود کیا جا سکتا ہے اور نہ نظریے کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہ بات روز بروز ثابت ہوتی جا رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20-ի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ողջունում է ձեզ ուղիղ եթերում, ցանկանում առողջություն խաղաղություն եւ սկսում է 1-ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 10:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից հուլիսի 9-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Թիրամսի 18-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք հայաստանցի լրագրող թարգմանիչ Լիլիթ Մկրտչյանի կարծիքը 12-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, այնուհետև ձեզ կհրավիրենք լսել քաղաքական զրույցը։ Երկ դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ աշխարհի պատմությունը կեզրափակի 1-ժամյա մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1-ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ուրան է։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ